إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار پچھلے دروس میں اصول الفقہ کے سلسلے میں اور اصول الفقہ میں جو باتیں ہم کو دیکھنی ہیں جس میں سب سے پہلی چیز فقہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا اب چونکہ بیچ میں وقفہ زیادہ ہوا ہے اس لیے بہت ممکن ہے بہت سی باتیں اس میں آپ بھول چکے ہوں لہذا مختصراً اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ فقہ کے لغوی معنی کیا ہے، اب تھوڑے الفاظ آپ کو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ لغوی، بعض لوگ لغوی پڑھتے ہیں اس کو، لغو کے معنی ہوتے ہیں بے فائدہ، لیکن یہ کیا ہے، لغت کے اعتبار سے، لغت یعنی ڈکشنری، تو لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے کیا معنی ہے فقہ کے، فہم سمجھ، یا آپ کہیں گے اس کو گہری سمجھ۔ کیا تقلید فقہ ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو نہیں بتایا کبھی۔ کیا تقلید فقہ ہے؟ تفقہ جس کو کہتے ہیں، حدیث میں کیا ہے، ہم نے حدیث دیکھی تھی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو کیا تقلید فقہ ہے، یا تقلید کرنے والا فقیہ ہوتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں بھائی؟ ہاں، اگر وہ فقیہ ہوتا تو تقلید نہیں کرتا۔ تقلید کیا ہے؟ بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا۔ تو اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہو بغیر دلیل کے، دلیل نہیں پوچھتے ہو، تو کیا تقلید ہے؟ اتباع کا ٹھیک ہے، لیکن ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی؟ بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا۔ تو اللہ نے حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، آپ نے اللہ کی بات مان لی، تو بغیر دلیل پوچھی اللہ سے، دلیل کیا ہے اس کی، پوچھی نہیں، کبھی بھی نہیں پوچھے۔ تو کیا یہ تقلید ہے یا نہیں ہے، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا تقلید ہے؟ تو کسی اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن علماء کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک خاموش اعتراف ہے کہ یہ تقلید ہے۔ ہاں، اتباع کریں۔ تقلید یہ ہے کہ کسی ایسے کی بات کو جو شرعی حجت نہیں ہے بلا دلیل مان لینا. سمجھا؟ اللہ کی بات شرعی حجت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی بات اور چچا کی، نانا، دادا، کیوں آپ سب کو دوسرے ٹوکرے میں سب کو رد کر دیا آپ نے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا لازم ہے ہم کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات لازم ہے، کیونکہ اللہ معبود ہے اور رسول اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضیات بتانے کے لیے بھیجے گئے، جو براہ راست کس کی بات پیش کرتے ہیں؟ اللہ کی بات اپنی طرف سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا لازم ہے اور حجت ہے، اللہ کی بات حجت ہے، رسول کی بات حجت ہے. لیکن عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی اور نہیں بھی. تو تقلید تفقہ ہے؟ نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ تقلید ایک مجبوری کی وجہ سے آدمی کرتا ہے. تقلید ایک مجبوری کی وجہ سے آدمی کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تحقیق ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کیا کر رہا ہے آدمی؟ تقلید کر رہا ہے. اس مسئلے میں کسی ایسے کی تقلید کیا جس کی تحقیق ہے، لیکن اس کے پاس تحقیق کی نہ صلاحیت ہے، نہ اس کے پاس مصادر ہیں، نہ اس کے پاس وقت ہے. جیسے ایک آدمی اگر اس کو پانی نہ ملے تو کیا کرے گا؟ وہ تیمم کرے گا. ایک آدمی جس کو حلال گوشت کھانے نہ ملے اور اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو کیا کرے گا؟ وہ مردار مل گیا گوشت، اس کو تو کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ کھا سکتا ہے. تو یہ مجبوری ہے. اصل کیا ہے؟ اصل دلیل کی اتباع ہے. دین میں اصل کیا ہے؟ دلیل کی اتباع. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو رب کی طرف سے کوئی شخصیت نازل ہوئی ہے؟ رب کی طرف سے علم نازل ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے. تو ہم کو اس علم کی اتباع کرنے کا حکم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس کو ہم آگے اور زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے. مستقل اس کے اوپر ایک یعنی کورس ہی ہم لوگ رکھیں گے کہ واقعی تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے درس دیکھیں گے اس کی انشاءاللہ. اور دو جو دلائل اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے دلائل کیا اور ہم کس بات کے قائل ہیں. تو کیا تقلید فی نفسی ہی حرام ہے؟ نہیں. ایک ایسا آدمی بالکل تحقیق نہیں کر سکتا، آ رہی نہیں اس کو تحقیق کرنا کچھ بھی. ایک آدمی اس کو نہ پڑھنا آتا ہے اور نہ اس کے پاس اتنا وقت ہے، اور ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اور وہ آپ سے بول رہا ہے بھائی نماز کیسے پڑھو، نماز اقامت ہو گئی، اب کیا بولیں گے آپ؟ ایک کام کرو بخاری لاؤ، بولیں گے آپ؟ آپ کیا بولو گے؟ جیسا میں پڑھتا ویسا تو بھی پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی استطاعت نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ہے اس میں، استطاعت نہیں، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. اور تحقیق کے لیے اس کو نہ اصول معلوم، نہ کچھ معلوم، کچھ بھی معلوم نہیں، دلائل بھی اس کے سامنے نہیں ہے، اور اتنا دینے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. اگر پڑھاتے بیٹھیں گے وقت نکل جائے گا. تو اب اقامت ہو رہی ہے نماز کی، اب کیا آپ کرو گے؟ جیسا میں کرتا ہوں ویسا تم کرو. لیکن کیا یہ حالت ہمیشہ ہوتی ہے اور ہر ایک کے لیے ہے؟ مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی اسی حالت میں ہیں، پڑھنا نہیں آتا، ٹائم بھی نہیں ہے اور استطاعت بھی نہیں ہے. تو کیا اس کی اور اس کی حالت برابر ہے؟ نہیں ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہ کیا اندھا اور آنکھ والا بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دونوں کا حال الگ ہے. تو بعض لوگ ان کی حالت لے لیتے ہیں، ایسے آدمی کی جو بالکل کچھ نہیں کر سکتا ہے، اندھا بہرا، پڑھنے نہیں آتا، لکھنے نہیں آتا، تحقیق کے لیے ایک بھی کتاب نہیں، بہت غریب، اور ٹائم بھی نہیں, مرنے کا وقت آ گیا ایک دم, تو ایسے وقت میں آدمی کیا کرے گا؟ تقلید نہیں کرے گا تو کیا, تو کیا سارے ایسے ہی ہیں؟ سارے اندھے بہرے ہیں؟ مدرسے میں پڑھانے والا بھی اندھا بہرا ہے. تو ہر آدمی کی حالت الگ ہوتی ہے, جیسی حالت ویسا شرعی حکم اس پر ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اصل دین میں کیا ہے؟ اتباع. اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہتے ہیں. ایک وجہ بڑی اس کی یہ ہے کہ اللہ نے تقلید کا حکم ہی نہیں دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیا اللہ نے تقلید کا حکم دیا رسول نے؟ تو تقلید کا جب حکم ہی نہیں ہے تو کیا اس کے ہم مکلف ہیں؟ جس کا حکم ہی نہیں وہ کرنا ہی نہیں. پھر اللہ نے کس کا حکم دیا ہے؟ اتبعو, جیسے میں نے لفظ کیا فتبعونی, جیسے دوسری روایت میں آیا ہے. تو اتباع کا ہم کو حکم دیا ہے, ہم کو فرما برداری کا حکم دیا ہے. قل اطیع اللہ والرسول, تو ہم کو طاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے. حکم مانو اور جیسا کیا ویسا کرو, جیسے رسول نے بتایا ویسا کرو. تو اس کو کہتے ہیں طاعت اور اتباع. تو تقلید کا ہم کو حکم نہیں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تقلید کا لفظ استعمال کرنا قاعدے کی روح سے صحیح نہیں ہے, دلیل کے اعتبار سے اس کا ثبوت نہیں ہے. تو دین میں اصل علم کی پیروی ہے, دلیل کی پیروی ہے. اور ایک آدمی اگر دلیل کی پیروی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تب جا کے اس کے لیے تقلید حلال ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تب جا کر اس سچویشن میں اگر وہ آدمی دلائل اس کے پاس آ جائیں, کسی ایک مسئلے میں اس کے پاس دلیل نہیں تھی, اب ظاہر بات ہے جیسا بتایا اس نے نماز پڑھا, اب اس کے پاس دلیل آ گئی, تو اب وہ کیا کرے گا؟ دلیل کی اتباع کرے یا جیسا بتا میں نے بتاتا ہوں ویسا کرو اس کی اتباع کرے؟ کیوں, اصل حکم کیا ہے؟ نماز میں آپ کو قبلہ معلوم نہیں تھا, اب آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں, یا کسی نے بتا دیا ادھر ہے قبلہ. اب آپ ہندوستان میں, اب آپ نے نماز پڑھنا شروع کی ہے, فجر کی نماز یا کوئی نماز دوسری, اور آپ کو نماز کے بیچ میں درمیان میں کسی معتبر ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ یہاں نہیں ہے, قبلہ یہاں ہے, تو اب کیا کرو گے آپ؟ تو اب آپ کو, آپ نے دل میں گمان کیا تھا کہ یہاں قبلہ ہوگا, آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن نماز ہی میں آپ کو کسی نے بتا دیا یہاں قبلہ نہیں ہے, میں جانتا ہوں قبلہ یہاں, اس لیے کہ ایسا ایسا ایسا, تو نماز کی حالت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گمان سے, ادھوری تحقیق سے آپ کو واقعی تحقیق کی طرف آنا پڑے گا, دلیل کی طرف آنا پڑے گا, آپ کو قبلہ تبدیل کرنا پڑے گا. تو ایک آدمی کے پاس جب تک کہ قطعی علم نہیں ہوتا ہے تب تک کے لیے اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کسی کی بات مانے ایسے کی جس کی تحقیق ہے. لیکن اگر اس کے پاس تحقیق ہو جاتی ہے, دلیل اس کے پاس ہوتی ہے, تو کیا اب بھی وہ اس کی بات مانے گا؟ اب اس کے پاس کیا لازم ہے؟ دلیل کی اتباع کرنا, کیونکہ اصل دین میں کیا ہے؟ اصل اتباع ہے, علم کی پیروی ہے, اصل تقلید نہیں ہے. وہ مجبوری میں مردار کھانے کی طرح ہے, سمجھ لیں آپ, وہ مجبوری میں تیمم کرنے کی طرح ہے. یہی بات ابن قیم وغیرہ نے کہی ہے. تو اصل دین میں اتباع اور یعنی علم کی پیروی ہے, تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں بالکل علم نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے مردار آدمی دعوت دیا آپ کو, لو مردار کی کھاؤ, اور آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو بتایا یہ تو مردار ہے, بولے ارے تو حرام ہے, بولے قرآن میں ہے نا, قرآن میں اجازت ہے کہ نہیں مردار کھانے کی؟ نہیں ہے. قرآن سے آپ کو بتا دوں دلیل, تو قرآن میں مردار کھانے کی اجازت ہے, تو آپ کو اگر یہ دلیل دے تو آپ کھائیں گے؟ نہیں. تو قرآن سے بتا دیا, دلیل بھی دے دیا آپ کو مردار کھانے, ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, یہ گناہ نہیں اس کے اوپر ہے, ہاں مجبوری میں ہے. تو جو چیز مجبوری میں ہو اس کو مجبوری کے ساتھ رکھا جائے گا یا عام کیا جائے گا؟ آپ کے پاس یعنی سب کچھ ہے, کھانے کے لیے حلال چیزیں موجود ہیں, اس صورت میں آپ مردار کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں, یہ فرق یاد رکھیں. تو یہ درمیانی چیز ہے غلو اور تقصیر, افراد و تفرید دونوں کے بیچ میں. کہ یہ کہ کوئی آدمی کہنے لگے کہ تم مجتہد بن جاؤ, خود فتوے دینے لگو, قرآن حدیث سے خود استنباط کرو, یہ بھی ظلم ہے. جو آپ نہیں کر سکتا, میرے کو نہیں آتا ہے بھائی, تو اس کو بول نہیں تو کر رہا ایسا, کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا, اس کو کچھ بنیادی چیزیں حاصل کرنی پڑیں گی. اتنا بھی نہیں کہ ایک دم ہمالیہ پہاڑ ہو, اس کو کچھ دلائل اس کے پاس نہیں ہیں, اس کو معلوم نہیں کیسا مطلب سمجھتے ہیں, تو اب اس کو زبردستی آپ مجتہد بنا دو گے, یہ بھی غلط ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے, اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات یہی ہے, اس کو بھی آپ کہو کہ نہیں تم دلیل کے پیچھے نہیں چل سکتے, تم کو کیا کرنا پڑے گا, کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا, یہ بھی کیا ہے ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلتی ہے. ٹھیک, تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مقلد فقی نہیں ہوتا ہے, اس پر فقی کا اطلاق نہیں ہوگا, وہ ایسی ہوگا جیسے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو تقلید کی توفیق دے دیتا ہے, یعنی اس کو مجبوری دے دیتا ہے کہ اس کو علم کے بغیر کسی کے پیچھے چلنے والا بنا دیتا ہے. نہیں, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, قل هل يستوي الاعمى والبصير, اے نبی کہو کہ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ترجیح کس کو دی یہاں پر؟ آنکھ والے کو. آنکھ والا کون ہے اور اندھا کون ہے؟ دیکھیے دنیوی اعتبار سے آنکھ کا یہ اندھا ہونا کوئی عیب ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اس کی تقدیر میں اللہ نے رکھا ہے, اس کے اوپر جنت بھی اس کو مل سکتی ہے اگر وہ صبر کرے. لیکن ایک اندھاپن ہوتا ہے بصیرت اور علم کے اعتبار سے, کہ ایک آدمی یعنی دلیل کے بجائے گمان پر چلنے لگے, جو اس کو صحیح لگتا ہو کرنے لگے, وہ دلیل کی اتباع نہ کرے بلکہ گمانوں کے پیچھے چلنے لگے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو دلیل کی اتباع کرے اور صراط مستقیم پر ہو. دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو قل هل يستوي الاعمى والبصير, کہو کہ آنکھ والا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. آنکھ والا خود دیکھ کے چلتا ہے, اس کو دکھائی دے رہا راستہ, وہ چل رہا ہے. اندھا کیا کرتا ہے؟ اس کو دیکھنے کا ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ لاٹھی کا سہارا یا کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلے گا. کیا وہ برا ہے؟ برا ہے ایسا کرنا اندھے کے لیے, لاٹھی کے سہارے سے چلنا اور کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلنا غلط ہے. آنکھ والا ایسا کرنے لگے تو آنکھ بند کر کے لاٹھی لے کے چل رہا ہے, ارے ان کو کیا ہوا, کل تو اچھے تھے. بولے نہیں, یعنی اندھے لوگ چلتے نا ایسا, کیا صحیح ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے برا ہے. بھائی تو کیوں ایسے چل رہا ہے؟ اللہ نے تجھ کو آنکھ دی ہے, تیرے پاس دیکھنے کا ذریعہ ہے, تو خود دیکھ کے چل سکتا ہے, پھر بھی تو آنکھ بند کر کے چل رہا, پھر بھی تو لاٹھی کے سہارے چل رہا, تو کیا لوگ اس کو اچھا کہیں گے؟ کیا وہ شریعت کی نگاہ میں اچھا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں بھی اچھا نہیں ہے, یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے آنکھ دی اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے, اور ٹھوکر کھائے گا, دوسرے کو بھی تکلیف دے گا, خود بھی تکلیف میں جائے گا. تو فقہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ فقہ گہری سمجھ کو کہتے ہیں, اور یہ ایک مطلوب چیز ہے. کیا فقہ مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب کس کو بولتے ہیں؟ جو چاہیے. بعض اوقات دوسرا ہی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. کیا فقہ مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب ہے. کون بولا آپ کو؟ ہم بولے, کچھ بھی بولیں گے, ابھی ہم لوگ فری ہے بولنے کے لیے. ہاں وہ تو اللہ دیتا ہے نا بھائی, تو مطلوب ہے, کیسے معلوم پڑا؟ مطلوب کس کو بولتے ہیں پہلے یہ بولو, مطلوب کس کو بولتے ہیں؟ मतलूब तलब करने को कहते हैं ऐसी चीज जिसकी तलब की जाए, जिसको चाहा जाए, डिजायरेबल जिसको आप कहेंगे, जिसकी तलब होना चाहिए इंसान में। तो क्या फिक्र की तलब होना चाहिए या नहीं, या तकलीद की? क्या अल्लाह मुझको ऐसा दे दे कोई जिसके पीछे मैं आग बन करके चलूं, ये या ऐ अल्लाह मुझको इल्म दे दे, दोनों में से क्या चाहिए? क्यों, कैसा मालूम पड़ा आपको? क्या मुसीबत है, पहले दिन सता रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, क्या दुआ थी वो? क्या आपने दुआ की, अल्लाह ने हुक्म दिया आपको? हुक्म दिया है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, यानी इल्म की ज्यादती की दुआ का क्या आ रहा है ऊपर से किसको? तो मालूम हुआ कि इल्म की तलब एक मतलूब चीज है। तो क्या तकलीद इल्म है? तकलीद क्यों कर रहा है? आप किसी से भी पूछो क्यों तकलीद कर रहे हैं, अपने पास इल्म किधर है? तो मालूम हुआ तकलीद इल्म का नाम है नहीं, वो इल्म के न होने की वजह से कर रहा है। अगर इल्म होता तो तकलीद करता? इल्म होता तो तकलीद नहीं, समझ रहे हैं बात को आप? इससे हमको फिक्र की और उसूल फिक्र की अहमियत मालूम पड़ेगी, और फिक्र के जो माना लोग लिए हुए हैं उसका फर्क भी समझ में आएगा, वाकई माना फिक्र के क्या है। कि अगर इल्म होता आदमी के पास तो तकलीद क्यों करता हो? तकलीद करने की वजह उससे आप पूछो। आप मुकल्लिद हैं? हाँ मुकल्लिद हैं। भाई क्यों तकलीद कर रहे हैं आप? अरे भाई इल्म किधर है अपने पास? अच्छा, तो इल्म नहीं रहा तो तकलीद की जाती है। तो मालूम हुआ कि इल्म अलग है और तकलीद अलग है। तो तकलीद को इल्म कह सकते हैं? वो किसी आदमी के बारे में इल्म तो हो सकता है, लेकिन शरीयत का इल्म है क्या? वो नहीं है। मैं किसी के पीछे इसीलिए चल रहा हूं भाई, इसलिए कि मुझको वाकई मालूम नहीं कि शरीयत क्या है। समझ में आया इतना? तो क्या फिक्र मतलूब है, उसकी दलील क्या है? वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, या इसी तरह से तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो मालूम हुआ मतलूब तकलीद नहीं है, मतलूब इल्म है। मतलूब क्या है? तकलीद है या इल्म? इल्म है। और इल्म क्या है, कहां, किस क्या चीज को इल्म बोलते हैं आप? बहुत ज्यादा डीप लेके जा रहे हैं, वापस आने का रास्ता मालूम है कि नहीं? हाँ, आप सोच रहे हैं। तो देखिए कैसे किसी चीज का तजजिया किया जाता है, समझ रहे हैं ना आप लोग? पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ये सब आ रहा है कि इल्म और चीज है और तकलीद और चीज है। तो इल्म मतलूब है, क्या तकलीद मतलूब है? क्योंकि अम्र तकलीद का हमको है ही नहीं, तकलीद का अम्र हमको नहीं है, हमको इल्म का हुक्म है। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो इल्म कहां से मिलता है? किताबो सुन्नत। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, رسول کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا علم وہ ہے جو کتاب و حکمت ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کتاب و حکمت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ تو کیا یہ مطلوب ہے؟ تو کون سا علم مطلوب ہے؟ تو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کا حکم ہم کو ہے۔ اگر وہ کسی میں استعداد نہیں ہے, وہ نہیں کر پایا, تو کیا کرے گا؟ وہ تقلید کرے گا۔ تو ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے؟ کچھ ہی نہیں اس کے پاس, تو کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ خود تیر ہی نہیں سکتا ہے, کوئی ہاتھ پکڑ کے بچا کے لائے گا اور پوچھے گا کولا کیوں اندر؟ تو فطری بات ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں اور کیا علم حاصل کریں. ان دونوں کا جواب ہم کو مل گیا. ہم کو علم حاصل کرنے کا حکم ہے تو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے ہم کو, نہ یہ کہ ہم آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں. اور یہ چیز مطلوب ہے, اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر آدمی کو کسی کے پیچھے چلنا چاہیے اتنی دیر تک جب تک کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. علم آ جانے کے بعد, اب سمجھ رہے ہیں آپ, دو چیزیں ہیں, علم کا حکم ہے حاصل کر, اور اگر علم نہیں ہے آنے تک ایسا کر. اگر نہیں کرتا علم حاصل تو کیا ہوگا, گنہگار ہے وہ کیا ہے, گنہگار ہے. تو علم حاصل کرنا چاہیے, اور علم اگر نہیں ہے تو کسی علم والے کی بات کو وہ اس وقت تک کے لے سکتا ہے جب تک کہ علم اس کے پاس نہیں ہے. تو اصل مطلوب کیا ہے, علم. ہاں اگر کسی میں استعداد نہیں ہے, ٹھیک ہے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن یاد ہی نہیں رہتا کچھ, تو ایسا آدمی معذور ہے, یا اتنا مجبور ہے وہ, اتنا مصروف ہے دنیا کے اندر کہ اس کے پاس اگر وہ اس میں لگ جائے گا تو نہیں کر پائے گا, اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی مجبوری میں, صلاحیت نہیں ہے ان چیزوں میں وہ کسی کی بات مان سکتا ہے جن کا علم اس کے پاس نہیں. لیکن اگر علم آ جاتا ہے تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ علم کی بجائے کسی کی بات کو مانے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کہ تم اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو. تو معلوم ہے کہ اتباع کس کی جائے گی, اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے علم کی. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک. فقہ کے لغوی معنی کیا ہے, گہری سمجھ کی. اور اصطلاح میں فقہ کس کو کہتے ہیں, دین کی گہری سمجھ. اور اس کی ایک ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی جو عام طور سے فقہا یا علماء ذکر کرتے ہیں, کیا ہے وہ, کسی چیز کے احکام کو دلیلوں کی روشنی میں معلوم کرنا. صحیح ہے, کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے, لیکن جز ہے اس کا, اصل کا معنی نہیں. اصطلاح میں کیا معنی ہے اس کی, تعریف کیا ہے اس کی, نوٹس میں ہے آپ کے؟ ہاں معرفت, ہاں تفصیلی دلائل کے ساتھ مسائل کا علم. اس کا کیا مطلب ہے, کوئی بھی بول سکتا ہے, ضروری نہیں جو بولا اس کے گلے میں آئے. مسائل کا ایگزیکٹ ایویڈنس, یعنی یہ اس کو انگلش میں بولنا ہوا جو اردو میں بولا گیا, اس کو کون سمجھائے گا, اس کو سمجھے گا تو سمجھائیں گے آپ, معلوم ہونا چاہیے. آپ فقہ کس کو کہتے, کوئی بولے آپ فقہ, ٹھیک ہے فقہ کس کو بولتے بتاؤ, دیکھیے میں اس کی ڈیفینیشن, معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتہا التفصیلیہ, شریعت کے عملی احکام کی معرفت اس کے تفصیلی دلائل کے ساتھ. اب آگے کون سمجھاتا ہے اس کو, کون بتایا, کس کو سمجھایا ہوں میں اس کو, دو درس ہوئے نا میرے خیال سے, اسی لیے میں اس کو لگا تھا کہ ہوگا ایسی. ہاں کیا ہم نے کچھ دیکھا تھا اس سلسلے میں, دیکھیے اس کے ٹکڑے ہم کریں گے. معرفت الاحکام, معرفت کس کی, احکام کی, الشرعیہ کون سے احکام, شرعی احکام, بادلتہا اس کی دلیلوں کے ساتھ, التفصیلیہ تفصیلی دلائل کے ساتھ. کوئی مثال سے اس کو سمجھا سکتا ہے, سمپل قربانی, یعنی کیسے, مطلب آپ بتائیے کہ فلاں چیز دلیل کے ساتھ بتائیے کیا ہے, مثال بتائیے, فصلی لربک وانحر, کیا ہے یہ, اس سے کیا ہوا مطلب؟ اپنے کو بولنے آنا چاہیے, یہ دیکھو ایسا اس لیے ایسا, کیونکہ ایسا, چونکہ ایسا, تو کیا ایسا. یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا, تو اس سے کیا مسئلہ, کہاں سے ثابت ہوا, کیسے ثابت ہوا؟ نماز اور قربانی صرف, دیکھیے آپ کو کیسا بولنا ہے, یعنی جیسے معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتہا تفصیلیہ, یعنی شریعت کے عملی احکام کی معرفت اس کے تفصیلی دلائل کے ساتھ, یعنی شریعت میں جو جو حکم چاہے کرنے کے اعتبار سے ہو یا منع کے اعتبار سے ہو یا اجازت کے اعتبار سے ہو, اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو بھی حکم دیا ہے یا رسول نے جو بھی حکم دیا ہے, اس بات کی دلیل کے ساتھ میں اس کو معلوم کرنا کہ کی کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر, یہاں اللہ نے حکم دیا تو نماز پڑھ, فصلی لربک اپنے رب کے لیے, اور وانحر اور قربانی کر. تو اس آیت میں اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے, ایک نماز پڑھنے کا اور دوسرا قربانی کا, اور مزید یہاں یہ بھی حکم دیا ہے کہ نماز اور قربانی دونوں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنا چاہیے اور قربانی کرنا چاہیے, اور دونوں اللہ کے لیے کرنا فرض ہے. سمجھ میں آئے؟ یہ تفصیلی دلیل کے ساتھ میں ہم نے معلوم کیا کہ شریعت کا ایک ایک حکم جو بھی ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو وہ حکم اس کی دلیل کے ساتھ معلوم کیا جائے کہ اس کی کیا دلیل ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فقہ کہتے ہیں. شریعت کے احکام کی تفصیلی دلیل کے ساتھ معلوم اس کو کرنا, اس کا نام کیا ہے؟ فقہ. ٹھیک, آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. ابھی اصول الفقہ کیا ہے؟ جب فقہ یہ ہے, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, تو اصول الفقہ کیا ہے؟ اصول الفقہ میں دو لفظ ہیں, کتنے ہیں؟ دو. اب آپ نے فقہ کو دیکھ لیا, فقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مشکل ہے لیکن آسان ہونے تک. کوئی بھی چیز کب تک مشکل ہوتی ہے؟ کیا کوئی چیز ہمیشہ مشکل رہتی ہے؟ رہتی ہے, کبھی کبھی رہتی ہے. علمی اعتبار سے اب دیکھیے, سائیکل آپ چلائیں نا تو شروع پہلے دن چلائے گا اسی تھی, وہ ارے کون چلائے گا, گر گئے تو ہڈی پستی ہو جائے گی, لیکن بعد میں کیا ہو گئی, وہ آسان ہو گئی. تو کوئی چیز شروع میں آسان ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں بعد میں آسان ہو جاتی ہیں. چونکہ ان چیزوں سے کبھی ہمارا سابقہ نہیں ہوا ہے, تو یہ شروع میں ہم کو کیا لگیں گی, مشکل ہے. شروع میں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا حدیث ضعیف کیسا ہو سکتی ہے, ابھی سمجھ میں آتا نا, سمجھ میں آتا. تو پہلے سوچیے اور آج سوچیے, تو اب یہ بھی آج سوچیے اور کل سوچیے. تو فقہ آپ کو معلوم ہو گیا, اصول الفقہ کا مطلب ہوتا ہے فقہ کے اصول. اصول فقہ یعنی سمپل فقہ کے اصول. اصول کا مطلب کیا ہے؟ اصول کا مطلب اصول کسی چیز کی اصل. اصل کا مطلب کیا ہے؟ اصل کی جمع کیا ہے؟ اصول. اور اصول کئی ہوتے ہیں اور اصل, تو اصل کا مطلب کیا, تو اصول اپنے آپ آ جائے گا. جڑ کو بولتے ہیں اصل, پیڑ کی جڑ, اور فاؤنڈیشن ایسی چیز جس پر کسی چیز, کوئی دوسری چیز ٹکی ہو. جیسے دیوار, گھر کی جو فاؤنڈیشن یا بنیاد یا پایا جس کو آپ کہتے ہیں, اس پر دیوار کیا ہوتی ہے اور پوری بلڈنگ اوپر کی کس پر ٹکی ہوتی ہے؟ بنیاد پر. اس پر پوری بلڈنگ ٹکی ہوتی ہے, اس کو اصل کہتے ہیں. اصل الجدار, جدار کے معنی دیوار کے ہوتے ہیں. اور جیسے پیڑ ہوتا ہے, उसकी जड़ होती है। पूरा पेड़ किस पर ठहरता है? जड़ के बगैर आप बाहर पेड़ रखेंगे तो रुकेगा? वो जड़ें उसको पकड़ी हुई होती हैं, पूरा तना उस पर कायम होता है और पूरा पेड़ उसके बाद उसमें होता है। तो कोई चीज ऐसी जिस पर बाकी चीजें टिकी हुई हों उसको क्या कहते हैं? असल कहते हैं। और कई हों तो उसको क्या कहेंगे? उसूल। इसी तरह से असल अरबी जबान में इस एतबार से भी इस्तेमाल होता है कि किसी से दूसरी चीजें निकली हुई हों कि इसकी ये असल है, तो इससे बाकी चीजें निकली हैं तो उसको भी क्या कहते हैं? असल कहते हैं। तो ये इस एतबार से अरबी जबान में ये इस्तेमाल होता है कि एक चीज पर दूसरी चीज टिकी हो या उसमें से कुछ चीजें निकली हों। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तर कैफ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء। سورة ابراہیم آیت نمبر 24۔ کیا آیت کے الفاظ ہیں؟ دیکھیے، الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیف، کیسے، ضرب الله، ضرب، ضرب الله مثلا، ضرب عربی زبان میں مارنے کے لیے آتا ہے لیکن یہاں اس معنی میں نہیں ہے۔ جب وہ مثل کے ساتھ آتا ہے تو مثال بیان کرنا، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی، پاک عمدہ بات کی، یعنی لا الہ الا اللہ، کشجرتن طیبہ، اس کی مثال اللہ نے کیسی بیان کی؟ ایک عمدہ پیڑ کی طرح سے۔ اصلہا ثابتن، اس کی جڑ ثابت ہے، جمی ہوئی ہے، مضبوط ہے۔ وفرعہا، اور اس کی فرع، اس کی شاخیں، فی السماء، آسمان میں۔ کیا تو نے دیکھا نہیں، اللہ نے ایک عمدہ پیڑ کی، یعنی کیسی مثال بیان کی؟ کلمہ طیبہ کی، توحید کی، ایمان کی۔ اس کی جڑ کہاں ہے؟ زمین میں مضبوط ہے۔ اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ یہ مومن کی مثال ہے، ایمان کی مثال ہے، کہ مومن کے دل میں ایمان ایک دم پختہ ہوتا ہے، توحید ایک دم پختہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان تک پہنچتے ہیں قبولیت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، تفسیر میں آپ اس کو جا کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، سب کے پاس تفسیر ہے، سب کے پاس کم سے کم احسن بیان ہوگی آپ کے پاس، یا کوئی اور تفسیر ہے، آپ اس کو تلاش کریں گے۔ اگلے ہفتے میں پوچھوں گا اس کو کہ کیا تفسیر آپ نے پڑھی۔ تو اس میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، اصل اور دوسرا فرع۔ اصل اور فرع، اس کی جمع ہے اصول اور اس کی جمع ہے فروع۔ فرع، اصل اور فرع۔ تو اصل سے اصول، فرع سے فروع، سمپل۔ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی شاخ آسمان میں، اس کی فرع آسمان میں۔ تو اسی پر سے علماء نے کہا اصل ہے اور فرع ہے۔ اس کی تفصیل جس میں فی الوقت نہیں جاؤں گا، آگے جا کے ہم دیکھیں گے اس کو کیا اصول اور فروع وغیرہ کیا ہوتے ہیں، ہم اصل ابھی دیکھیں گے صرف۔ تو اصول الفقہ کہتے ہیں ان چیزوں کو فقہ کی جن پر باقی چیزیں کیا ہیں؟ ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ موٹی موٹی ایک دم اس کی تعریف ہوئی، لیکن اصل اصطلاح کے اعتبار سے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ عثیمین کی کتاب ہے الاصول من علم الاصول، اس کا نام یاد رکھیے آپ، الاصول من علم الاصول، اصول کے علم میں سے کچھ اصول۔ سارے ڈسکس کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا بہت زیادہ ہے، کچھ میں دے رہا ہوں۔ تو الاصول من علم الاصول, یہ مختصر چھوٹا کتاب جا ہے, اس میں کہتے ہیں اصول الفقہ کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, اصول الفقہ کو ڈیفائن کیسے کریں گے ہم. کہتے ہیں علم یبحث عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ وکیفیت الاستفادۃ منہا وحال المستفید. آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے سنیے اس کو, دیکھیے کیا ہے, لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. کیا مصیبت ہے, لیکن انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھے گا. نہیں سمجھا, سمجھا تو سمجھ گیا, ایسا ہوتا ہے. ایک ایسا علم جس میں بحث, یعنی عربی میں بحث الگ ہوتا ہے, مطلب اردو میں بحث بہت بحث کرتا ہے, وہ بحث الگ ہے. عربی میں بحث کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنا, تلاش کرنا. دیکھیے ایک زبان میں مطلب اور ہے, دوسری میں اور ہے. بہت بحث کر رہا ہے یعنی کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں پر بہت حجت کر رہا ہے. لیکن عربی میں جب ہم کہیں گے بحث تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, تلاش کرنا, تحقیق کرنا. علم یبحث, ایسا علم جو تلاش کرتا ہے, بحث کرتا ہے, تفصیل بتاتا ہے. عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ, فقہ کی اجمالی دلیلیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. فقہ کی اجمالی دلیلیں, وکیفیت الاستفادت منہا, وکیفیت الاستفادت منہا, اور جس میں یہ سیکھا جاتا ہے, جس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ان سے کیسے استفادہ کیا جائے, ان دلیلوں کا کریں کیا, اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کیسے, اس کی تطبیق کیسے کی جائے. وحال المستفید, اور جو اس سے واقعی استفادہ کرتا ہے اس کے حال کے بارے میں اس کے اوصاف بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ کون یہ کرے. تین حصے اس کے ہیں. نمبر ایک, اب اس کو ہم سمجھیں گے. فقہ کی اجمالی دلیلیں, ادلۃ الفقہ الاجمالیہ, فقہ کی دلیلیں کیسی اجمالی. اس میں ہم نے کیا لفظ دیکھا تھا, اجمالی دیکھا تھا, ہاں فرا نہیں, الاجمالیہ. ایسا کون سا دوسرا لفظ لگ رہا, تفصیلیہ. اس میں تفصیلی دلیلیں تھیں اور اس میں کیسی ہیں, یہ ہم کو سمجھنا ہے. تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے دو جملے میں کہہ رہا ہوں, دونوں کا فرق آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو بھی حکم اللہ اور اس کا رسول دیں وہ چیز لازم ہو جاتی ہے. ایک ہو گیا, کیا جملہ ہے, اللہ اور اس کے رسول جس چیز کا حکم دے دیں وہ لازم ہو جاتی ہے, ایک جملہ یہ ہے. دوسرا جملہ ہے, نماز لازم ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے. اب دونوں کی دلیل, جو حکم اللہ اور اس کا رسول دیں وہ لازم ہو جاتا ہے. قل اطیعوا اللہ اور رسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین, کہو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا, اور اگر وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں, بات نہیں مانتے ہیں, انکار کرتے ہیں, تو اللہ انکار کرنے والوں کو, اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو تو جو حکم اللہ اور اس کا رسول دیں اس کو مانو، اس کی فرما برداری کرو. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے، نہیں مانے تو کیا ہو جاتے؟ کافر ہوتے. کون سا حکم؟ کوئی خاص حکم بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ اجمالی ہے، اس میں اجمال ہے. ڈیٹیل ہے اس میں؟ ڈیٹیل نہیں ہے اس میں، اس میں ڈیٹیل نہیں ہے. تو اجمالی دلیلوں کے سلسلے میں بحث کس میں ہوتی ہے؟ اصول الفقہ میں. لیکن اب یہاں ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہاں پر اللہ نے کیا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. دلوک الشمس سورج کا ڈھل جانا، ڈھلنا غروب ہونا نہیں ہوتا ہے، ڈھلنا یعنی ڈھل جانا، یعنی کون سا وقت ہے وہ؟ ظہر کا ڈھلنا، سر پہ سے ڈھلنا، تو وہ ظہر کا وقت ہے. تو اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا. تو یہاں پر ایک خاص حکم ہے، اور وہاں پر کس حکم کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ کسی یہ وہاں یہ بتایا جا رہا تھا، حکم دیے تو ماننا پڑتا ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ حکم ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس آیت کا تعلق اصول الفقہ سے ہے، جو کچھ رسول اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے مانو. اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ اصول الفقہ سے. اور اس آیت کا تعلق فصل لربک وانہر جیسے ہے، اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، یہ کس سے ہے؟ یہ فقہ سے ہے، کہ اللہ نے ایک خاص عمل کا حکم دیا ہے. کہ کیا حکم دیا ہے؟ نماز ادا کرو، تو اس کا حکم ہے کہ نہیں؟ تو اگزیکٹلی ایک عمل کا حکم ہے، لیکن یہاں پر ایک عمل کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کا رسول کہے مانو، اور کیا مانو یہ نہیں کہا جا رہا ہے. لیکن وہ حکم ہو گیا کہ ان کی ماننا ہے، لیکن کیا مانو، کون سا حکم، ڈیٹیل ہے. تو وہ کیا ہو گیا؟ اجمالی. اور یہ کیا ہو گیا؟ تفصیلی. یہاں آپ بول سکتے ہیں کون سا حکم، تو جواب ملے گا آپ کو ہر حکم، جو بھی حکم. تو کوئی ایک خاص چیز بتا سکتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں. لیکن یہاں پر بول سکتے ہیں آپ کون سا حکم، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ نہیں؟ نماز. اس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، تو کوئی حکم ہے کیا اس میں ذکر کیا گیا ہے کیا؟ تو آپ بولو کہ کوئی حکم بتایا نہیں گیا، بس ایک ہی حکم یہ ہے، ان کی بات مانو. تو اجمالی طور پر بتا دیا گیا ہے، سمجھا؟ اور یہاں پر تفصیلی طور پر ایک خاص چیز ہے کہ نماز اور قربانی. تو یہ تفصیلی ہے، اور یہ کیا ہے؟ اجمالی. تو اجمالی کا تعلق اصول الفقہ سے ہوتا ہے، اور تفصیلی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ فقہ سے ہوتا ہے. سمجھا نہیں سمجھا کہ سمجھا؟ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فقہ کا تعلق تفصیلی دلائل سے ہوتا ہے، ہر ہر عمل کے بارے میں. نماز فرض ہے کہ نہیں؟ جواب آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ کو فقہ میں ملے گا، نماز ایسی ایسی، یہ حکم اللہ کا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا، اس سے رسول نے منع کیا ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ فقہ میں. لیکن کیا چیز کر سکتے ہیں، کیسے معلوم ہوتا ہے کوئی چیز کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیسے معلوم ہوتا ہے کون سی چیز لازم ہے نہیں، کیسے معلوم پڑے گا کون سی چیز حرام ہے نہیں، اس میں کسی ایک چیز کا نام آ رہا ہے؟ اس میں ایک اجمالی طور پر اصول بتایا جا رہا ہے، کیسے معلوم کریں کون سی چیز فرض ہے، کیسے معلوم کریں کون سی چیز حرام ہے. تو یہ کس میں ڈسکس ہوگا؟ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، یہ کہاں آئے گا؟ فقہ میں آئے گا، سمجھا؟ تو اعمال کے تفصیلی دلائل فقہ میں ہوتے ہیں، لیکن کون سا عمل کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ کس میں دیکھا جاتا ہے؟ اصول فقہ میں. یعنی ہم کیسے معلوم کریں کون سی چیز لازم ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے نہیں ہے، کیسے معلوم پڑے گا، جائز کیسے بولنے کا کسی چیز کو. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے بکری کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ ابھی کھا رہے ہیں، ختم بھی نہیں ہوا ہے ابھی، ये क्या नया मसला निकाले आप? बकरी का गोश्त हलाल है? कैसे मालूम पड़ा आपको? बचपन से खा रहे इसलिए मालूम है। कैसे मालूम पड़ा? हाँ, कुरान में अल्लाह ने कहा बकरी का गोश्त खाओ, सूरह अनाम में कहा है, क्या है बताइए? है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी ज़बह की, एक अपने अपनी तरफ से और घर वालों की तरफ से, और दूसरी आपने ज़बह की, और आपने सहाबा को कहा कि तुम अपनी कुर्बानी का जो गोश्त है वो 3 दिन से ज़्यादा मत रखो। फिर अगले साल सहाबा ने पूछा तो आपने क्या कहा? खाओ कुलू, कहा ना, व तसद्दकु व अद्दखिरू, कि खाओ और उसमें से सदका भी करो और संभाल के भी रखो। उस जमाने में फ्रिज नहीं था, आज उसका एप्लीकेशन ज़्यादा पावरफुल है, संभाल के रखो, फ्रिज में रख रहे हैं। तो आपने यहाँ क्या कहा? कुर्बानी का गोश्त, तो मालूम हुआ कि बकरी का गोश्त क्या है, खा सकते हैं क्योंकि आपने खाने के लिए कहा है यहाँ पर। तो ये एक तफसीली चीज़ है, लेकिन हम उसूल फिक्र में क्या करते हैं कि कोई चीज़ लाजिम कब होती है, ये कब ज़रूरत पड़ती है? आपको आने वाले क्यों इतना ज़्यादा आप डीप में जा रहे हैं, खाम खा की मुसीबत बला क्यों गले में मोल ले रहे? जो कुछ है उसको जैसा नबी ने किया वैसा करना है, बस ख़त्म। इसमें उसूल और ये कौन सी चीज़ कब लाजिम होती है, नहीं होती है, क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी? अगर ऐसा कोई सोचे तो आप क्या कह सकते हैं उसको? उसूल फिक की ज़रूरत क्या है भाई? खाली फिक काफ़ी नहीं आपके लिए, ये हलाल ये हराम ऐसा वैसा बस ख़त्म हो गया। आपको क्या ज़रूरत है कौन सी चीज़ कब हलाल होती है, कौन सी चीज़ कब लाजिम होती है, कौन सी चीज़ कब मना होती है? ज़रूरत है क्या उसकी? ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है उसकी? हाँ, असल से उसकी नस्ल आएगी। आप कैसा एक्सप्लेन करो? कोई आदमी अगर आपको आर्ग्यू करता है, क्योंकि ये देखिए ये डिस्कशन है हमारा, इसमें आपको मैं पढ़ा दूँ, ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है, सब पढ़ के सुना दूँ तो फ़ायदा है उसमें? वाकई फ़ायदा उसका नहीं होगा। आपको मतलब चार तरीके से सोचना चाहिए उसको, चारों एंगल से देखना चाहिए उसको कि वाकई ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि आदमी के लिए वाकई समझदारी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ उसको मालूम, इतना इल्म ज़रूरी है कि नहीं? कर रहा बस कर रहा, ये इसका नाम क्या है? आप लोगों को पूछो ऐसा क्यों कर रहे भाई, सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो हमको मालूम होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है, कौन बताएगा इसकी क्या जरूरत है? हाँ, ताकि गुमराही से बचें। ये इजमाली जवाब हुआ, उसूली जवाब हुआ, ये तफसीली जवाब क्या है इसका? मतलब यानी कैसे पैमाना तय किया जाए? बिल्कुल सही, क्या चीज का पैमाना और कैसे? जैसे कहा कि 3 रोज तक अगर कोई आदमी मुर्दार, उसको खाना नहीं मिलता है तो मुर्दार खा सकता है, इसमें 3 रोज की कैद नहीं है। अगर उसको लगता है कि वो मर जाएगा अगर नहीं, तो पहले दिन भी अगर इतना भागा है वो जंगल में कि एकदम उसको पूरा ड्रेन हो गया, उसके जिस्म की ताकत ख़त्म हो गई और ऐसा लगता है कि अगर नहीं तो पेट एकदम फट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, उसको मर जाएगा, तो अगर उसको खुद उसको जज करना है खुद कि मैं मेरी हालत कैसी है इसी, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊँगा, नहीं खाऊँगा, तो जब भी उसको ऐसा लगता है, उसको खुद फील होता है कि अब मैं हरकत नहीं कर सक रहा हूँ या मेरी बुरी जान निकल गई, अब खाऊंगा नहीं तो कुछ हो जाएगा मुझको, मर जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में क्या कर सकता है? मुर्दार खा सकता है। तो اصول الفقہ سے اس کی اہمیت کیسے معلوم پڑے گی؟ اصول الفقہ ضروری اس سے کیسے معلوم پڑے گا؟ سوچئے. اب یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رہا ہے کہ کیا سگریٹ میں نشہ ہے؟ جم برابر جم شرابی ہوتا سگریٹ پی کے کچھ بھی بول رہا ہے آدمی, وہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ مسکر ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, ہم سگریٹ میں چلے جائیں گے ابھی, وہ سگریٹ ہے بعد میں دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ, مستقل ایک درس اس پر ہم دیکھیں گے, سگریٹ, حکا اور گٹکا, بیڑی, تمباکو اور کیا کیا ہے, وہ پوری اس کی فیملی ہے پوری. اور یہ اچھی سائن ہے کہ خود ہمارے ملک میں کئی علاقوں میں وہ بین ہو رہا ہے ابھی, اب لوگ سمجھ رہے ہیں, اب علماء کو بھی سوچنا پڑے گا, بہت سارے جو بولتے ہیں مکروہ ہے یہ, تو ان کا خود یہ قول مکروہ ہے. تو اصول الفقہ میں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس نے کوئی حدیث پڑھی, ابھی ہم دوسرا حصہ بھی اس میں ہم دیکھیں گے, وہ کیفیت الاستفادۃ منہا, وہ کیفیت الاستفادۃ منہا, کہ جو دلائل ہیں مختلف ان دلائل سے کیا مطلب لیا جائے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, اپنے رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. ہم نے اصول الفقہ میں دیکھا کہ رسول کی مانو اللہ نے کہا, ٹھیک, اب اس کا اطلاق اس پر کیا جائے یا اس کی تطبیق عملی اس کی جائے تو کیا یہ حکم ہے یا نہیں؟ اجعلوا, عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے یہ صیغہ امر ہے, یعنی اس میں ایک کمانڈ ہے, حکم ہے کہ نہیں, کرو. حکم کس کو بولتے ہیں یہ اب ہم نہیں جائیں گے اس میں, کہ امر کس کو کہتے ہیں, عربی زبان میں طریقے کیا ہیں, وہ ہم جب تفصیل سے کچھ سالوں بعد اصول الفقہ دیکھیں گے تب ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ صیغہ امر کیا ہوتا ہے. وہاں پر یعنی علیکم کا لفظ آتا ہے, کتبہ کا لفظ آتا ہے, یا جیسے اللہ نے فرمایا کہ وعلی الذین یطیقونہ, یا اس طرح سے دوسری بھی جو آیتیں ہیں جس میں علی حق علی الحق کا لفظ آتا ہے, کتبہ علیکم الصیام کا لفظ آتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب ایسا کیا جائے تو اس میں حکم ہوتا ہے, حکم بولتے کس کو ہے. تو اب حکم آ گیا تو حکم کیا ہو گیا؟ لازم. لیکن حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھی, تو اب یہاں پر آپ نے حکم کس کا دیا؟ آخری نماز, اور آپ نے آخر میں وتر کے بعد بھی پڑھی, اور ایک روایت میں ابن حبان وغیرہ کیا آپ نے پڑھنے کے لیے کہا بھی, تو اب کیا کریں گے اس کا؟ تو اب اصول الفقہ میں یہاں ضرورت پڑتی ہے. اب آپ کو دیکھیں فقہ میں کیا تھا, یہ دلیل عمل کرو, یہ دلیل عمل کرو, یہ دلیل عمل کرو, کرنا ہے تو کرو, منع کیا تو رک جاؤ, ٹھیک. اصول الفقہ میں یہ ہوتا ہے کہ اب مختلف دلائل کا کریں کیا, ان کو دیکھ کر اس میں ایسا ہے, اس میں ایسا ہے, اس میں ایسا ہے, اب ان سب کو ملا کے مطلب کیا لوں میں, یہ اس کی ضرورت کہاں آتی ہے, یہ اس میں کون مدد کرتا ہے؟ اس میں اصول الفقہ مدد کرتا ہے کہ انسان کو اصول معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اگر حکم دیتے ہیں تو وہ چیز کرنا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی تو ہم کو حکم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ جو رسول نے کہا وہ مانو, اور یہ بھی تو ہے فاتبعونی, میری اتباع کرو, تو ہم وتر کے بعد پڑھیں اس کے لیے بھی فتبعونی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں پر آخری نماز وتر کو بناؤ یہ بھی کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ اس کے لیے بھی تو اس کے لیے اجمالی دلیل ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تفصیلی دلیل ہے۔ تو کیا رسول حق بات کے خلاف کرتے ہیں؟ پھر رسول نے حکم کس چیز کا دیا؟ آخری نماز بناؤ، اور پڑھ کے بتایا بھی۔ اگر ایک چیز کا حکم رسول سے مل جائے، دیکھیے مثال کے طور پر دوسری اس کے ضمن میں حدیث لا رہا ہوں میں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاح، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت تکلیف کا ڈر نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیتے تو وہ چیز کیا ہو جاتی، اس لیے آپ نے کیا کیا، حکم نہیں دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مسواک کرنا، آپ کوئی آدمی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اب اگر میں مسواک نہیں کروں تو گناہگار ہوں گا کہ نہیں؟ ایسی کوئی حدیث ہے کہ مسواک اگر آپ نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر آپ کیسے بول رہے گناہگار نہیں ہوں گا؟ دلیل ہے آپ کے پاس کیسے؟ ہاں، اب آپ اس کو جواب دے سکتے ہو کس بنیاد پر؟ اصول فقہ یا تفقہ کی بنیاد پر، کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت ہو جائے گی اس لیے حکم نہیں دیا، کہ اگر حکم دے دیں گے کرنا کیا ہو جائے گا، لازم ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہو جائیں گے، گناہگار ہوں گے۔ جب حکم ہی نہیں دیا اس کا تو وہ کیا ہوا، لازم ہوا، اور لازم نہیں ہے تو اگر نہیں کرتا ہے تو گناہگار ہوا۔ تو اصول الفقہ کے اعتبار سے آپ کو جب معلوم تھا پہلے سے کہ رسول کا حکم کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، لیکن اگر حکم نہیں دیے تو کیا ہوتا ہے، لازم، حکم نہیں دیے تو لازم ہوتا کیا، نہیں ہوتا ہے، حکم نہیں ہے تو لازم بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب گناہگار ہوگا یا نہیں یہ پوچھا جائے تو آپ کے پاس اگر اصول ہی نہیں تو آپ فیصلہ کر سکو گے کیا؟ اب کبھی ایسا ہوگا کہ ایک مسئلے میں آپ سے سمپل سوال پوچھے کہ بھائی گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ نے ایک حدیث دیکھی اس میں اصول آپ کو معلوم ہے، اس کے اعتبار سے آپ نے جواب دیا، حکم لازم ہوتا ہے، حکم نہیں ہے تو لازم بھی نہیں ہے، تو آپ نے جواب دے دیا لازم نہیں گناہگار بھی نہیں۔ لیکن کبھی دلائل کیا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ، اور ایک مثال اسی کے پیرلل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا۔ آپ بولیں یہ کیا مصیبت، نہیں اب تک تو یہ معلوم نہیں تھا، اصول فقہ چھوڑو یہ پہلے بتاؤ ہم کو، نہ عن فضل طہور المرأہ، ابو داؤد نسائی وغیرہ حدیث کی کتاب میں آپ کو ملے گئے کہ آپ نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا، مت کرو۔ اب یہ مت کرو کمپلسری مت کرو ہے یا مت کرو، دونوں بھی ہو سکتا ہے، کیسے ہیں؟ کیونکہ آپ کوئی چیز منع کرتے یا کوئی چیز حکم دیتے ہو تو حکم کبھی کبھی کمپلسری حکم ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کر، فلاں دکان ڈال دے، اچھا ہے تو یہ کمپلسری حکم ہے نہیں، ارشاد ہے، رہبری کے طور پر آپ نے کہا۔ اب یہاں آپ نے حکم دیا یا منع کیا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے۔ ایک دوسری حدیث میں ہم کو ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غالباً، اور آپ نے پانی دیکھا، آپ نے پانی سے وضو یا غسل کرنے کا ارادہ کیا، آپ کی بیوی محترمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس پانی سے میں نے غسل کیا ہے اور میں جنابت سے تھی، وکنت جنباً، یعنی میں، مجھ کو غسل کی، مجھ پر غسل ضروری تھا، فرض غسل تھا، और वो पानी बचा हुआ है तो मालूम है उनको भी ये बात मालूम थी औरत के बचे पानी से, तो एक बात ये मालूम हुई कि वो पहला है, ये बात का है। आपने जवाब में क्या कहा? पानी जुनूबी नहीं होता है, पानी जुनूबी यानी तेरी जनाबत उस पानी पर नहीं आई और आपने उस पानी को इस्तेमाल किया, तो अब आप क्या करेंगे? क्या है ये? इसमें एक सेफ तरीका ये निकाला जा सकता है, मना किसको किए? उम्मत को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वजू या गुस्ल जो भी करना था किए। आपका मामला अलग है और उम्मत के लिए अलग है। अगर कोई आदमी ये कहता है कैसे ये नहीं, क्यों नहीं? जो हुक्म उम्मत को होता है वो अपने नबी को भी होता है। इसकी दलील? हाँ, इसलिए कि आप खुद हुक्म दे रहे हैं कि मत करो, तो आपके लिए हुक्म कैसा हुआ? वो दूसरों को हुक्म दे रहे हैं, ऐसा हुआ जैसे ये चीजें उठा के उधर रखो, तो आदमी बोलेंगे तुम भी रखो ना, क्यों? बोले जो हमको हुक्म दिए वो तुमको भी है। ऐसा होता है क्या? ऐसा है आप भी शरीयत की इत्तिबा करते हैं, सही है। हाँ, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। हाँ हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ये नहीं कहा मेरा मामला तुमसे अलग है। देखिए और एक मिसाल हम देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बाद एक रोजे रखते थे बगैर इफ्तार के। सहाबा ने भी वैसा किया, तो आपने क्या कहा? लस्तु कहैअतिकुम। आपने वहां कहा कि नहीं कहा? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। इन्नमा युतइमुनी रब्बी वयस्कीन, मेरा रब मुझको खिलाता है पिलाता है। तो आपने यहां क्या कहा? तुम मेरी तरह। तो आपने बताइए मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है ये। तो जहां बताना था आपने बताया, यहां बताया क्या? यहां नहीं बताया। आपने क्या कहा? ऐसा कहा ये मेरे लिए अलग है। आपने कहा, आपने जवाब में कहा पानी जुनूबी नहीं होता है, मेरे लिए किसके लिए? किसी के लिए बताया आपने? मेरे लिए बताया। जब आपने अपने लिए नहीं बताया तो किसके लिए हो गया? सभी के लिए हो गया। आपने पानी के बारे में बात की, मेरे लिए खास है आपने कहा नहीं, तो मालूम हुआ कि पानी जुनूबी नहीं होता है, न नबी के लिए न गैर नबी के लिए। तो उससे कोई भी आदमी वुजू कर सकता है। फिर मना किए वो क्या है? तो अब जमा किया जाएगा। बेहतर है न करे, करना जायज है, इसीलिए आपने करके बताया। समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि न करना बेहतर होता है, गुनाहगार नहीं होगा। न करना बेहतर होता है, गुनाहगार नहीं होगा। वो अम्र कैसा है? एकदम पुख्ता अम्र है, नहीं नहीं करना है। और एक होता है कि मत कर, क्यों कर रहा है ऐसा? तो कभी ऐसा भी मना होता है जो ज्यादा सख्त नहीं होता है, और कोई मना सख्त भी होता है। ये सब कैसा आपको समझेगा जब आपके पास? तो यहां मना के एतबार से हदीस थी, और जो पहला केस अपना था वो कौन सा था? वित्र का। वो हुक्म के एतबार से था। तो अब वहां आप क्या करेंगे? आपने पढ़ा, अगर वो पढ़ना नाजायज था वितर के बाद तो आप कभी नहीं करते। यानी जाहिर बात है आखिरी नमाज किसको बनाओ? वितर को। तो वितर के बाद पढ़ना जायज है? नहीं। लेकिन हमारे नबी ने पढ़े, तो नबी का अमल गलत होता है? शरीयत नबी के लिए भी है, और आपने कहा मेरे लिए खास है? नहीं, क्योंकि हदीस अमर की भी है पढ़ा करो। तो मालूम हुआ कि बेहतर यह है कि आखिरी नमाज किसको बनाए, लेकिन अगर कोई आदमी वितर के बाद पढ़ लेता है तो जायज, उसके लिए मना नहीं है। समझ में आया? ये कैसे मालूम होता है? जब आदमी के पास उसूल हो। तो समझ में आया, उसूल फिक्र में एक तो ये कि हमको मालूम होता है हम इसमें किस चीज के बारे में गुफ्तगू करते हैं। फिक्र की दलीलें कैसी? इजमाली। اجمالی، کہ کون سی چیز لازم کب ہوتی ہے، کون سی چیز منع کب ہوتی ہے، کون سی چیز جائز کب ہوتی ہے، ناسخ منسوخ، بہت ساری تفصیلیں آگے آئے گی، وہ ساری ڈریے مت آپ. دوسرا وکیفیت الاستفادت منہا، یہ عن کتاب ہے اس لیے کیفیت ہی آئے گا یہاں پہ، وکیفیت الاستفادت منہا، کہ ان دلائل سے استفادے کی کیفیت کیسے مطلب نکالنا. معلوم ہو گیا کہ رسول حکم دے دے تو لازم ہو جاتا ہے، رسول اگر حکم دے کے خود ایسا کرے لیکن خاص نہ بتائے تو ایسا ہو جاتا ہے، تو اب اس کو کون سے کیس میں کیسا استعمال کرنا، سمجھ میں آیا؟ وہ سمپل اگزامپل اس کا آپ کو اگر دیا جائے، ایکسیلیٹر دبانے سے کیا ہوتا ہے؟ گاڑی تیز ہوتی ہے. بریک دبانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب کیا کب کیسے کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ آپ کو ایک ہی چیز معلوم ہو گئی، لیکن یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ بریک کب دبانا چاہیے. فل سپیڈ میں گاڑی ہے اور ایک دم آدمی ارجنٹ بریک دبائے، بولے ہم کو تو استاد نے سکھایا گاڑی روکنا ہو تو بریک دباؤ، یہ تو نہیں بتایا گاڑی پلٹی کرنا ہو تو بریک دباؤ، سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی ایک آدمی کو کچھ باتیں معلوم ہوں لیکن ان سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، ان کو کیسے کہاں استعمال کیا جائے، یہ بات کہاں کیسے اپلائی کی جائے، وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے گاڑی چلانے کا معاملہ ہے، دبانا ہے بھاگے گی آگے، روکنا ہے بریک دباؤ، لیکن اس کا اپلیکیشن کب ہے، بہت تیز ہے تو نہیں، تھوڑا سلو بریک مارنا پڑتا ہے، یہ کیسے کون سا اصول استعمال کیا جائے، اس کی عملی تطبیق کیسے کی جائے، اور مختلف دلائل میں جمع ترجیح اور نسخ وغیرہ کے کیا معاملات ہیں، یہ بھی کس میں ہوتا ہے، کہ اگر دلیلیں ٹکرائیں، دلیلیں اگر بظاہر ان میں تعارض ہو، ٹکراتی، جیسے ہم نے دو مثالیں دیکھی ابھی، تو کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کے لیے سمپل اصول تو یہی تھا کہ حکم دیا تو کرو، منع کیا تو رک جاؤ، لیکن اس کے بالمقابل کیا ہو رہا تھا، حکم دیا آخری نماز بناؤ اور اس کے برخلاف نبی کا عمل بھی ہے، اب کیا کریں گے؟ آخری نماز بنائیں گے یا اس کے بعد پڑھنا بھی جائز ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ حدیث میں جانے کو ہی نہ کو، حدیث میں، حدیث کے میدان میں نہیں جائیں گے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اصول الفقہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے. اگر آپ کو اصول الفقہ معلوم ہے، آپ مختلف دلائل سے جمع کر کے مطلب لے سکتے ہو، سمجھ میں آیا؟ مختلف دلائل جمع کر کے آپ مطلب لے سکتے ہو. تو یہ کس طرح ہوتا ہے، وہ کیفیت الاستفادت منہا، کہ اصول الفقہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ مختلف دلیلوں سے اور اصولوں سے کیسے مطلب لیا جاتا ہے، کنکلوژن پہ، نتیجے پہ کیسے پہنچتے ہیں. خالی دلیلیں جان لینا حیرانی بھی ہو جاتی ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اس سے نتیجہ کیسے نکالا جائے، مقصد کیا ہے، نتیجہ ہے. اور وحال المستفید کون آدمی کر سکتا ہے؟ چلو آج سے معلوم پڑا یہ کرنا ہے، چلو میں بھی کرنا شروع کرتا ہوں. پڑھنا تو آتا نہیں ہے لیکن اجتہاد کریں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. کہ یہ سارا کام، اس کی اجمالی دلیلیں، ان کے بارے میں تحقیق اور غور و فکر، ان کا جاننا، اور مختلف دلائل کو کیسے کہاں اپلائی کیا جائے گا یہ جاننا، اس کے لیے کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے، کہ پہلے دن سے آنے لگ جاتا ہے. تو کون یہ کر سکتا ہے، اس کے کرنے کے لیے کیا صلاحیت آدمی میں ہونا چاہیے، کون سے علوم اس کے پاس ہونا چاہیے، کیا چیز اس کو کرنا چاہیے، یہ بھی کیا ہے، اصول فقہ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کون آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ یہ کام کرے، یا کسی کو یہ کرنا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں پہلے کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے پہلا سوال آپ کا کیا ہوگا، امر کس کو کہتے ہیں اور وجوب کس کو کہتے ہیں، اور امر کے الفاظ کون سے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو اگر معلوم نہیں ہوگا تو آپ نتیجہ نکال سکتے. آپ کو اصول معلوم ہے لیکن اصول معلوم ہونے کے باوجود الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، حکم لازم کرتا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو تفصیل اگر معلوم نہیں ہے تو آپ سمجھ پاؤ گے نہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنا آج کے لیے کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اب دیکھیں گے کہ یعنی احکام کی قسمیں کیا ہیں اور کیسے اس کو دیکھا جائے. اصول فقہ بہت بڑا موضوع ہے، ہم کچھ چیزیں اس میں سے انشاءاللہ دیکھیں گے، ساری چیزیں ابھی تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اگلے دروس میں، اگلے دروس میں مطلب ایک زمانے کے بعد تفصیلی طور پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.